چھوڑ دیا ہے، صرف سیاست پر بولتے ہیں۔ لہذا آج کے بیان میں اس اعتراض کا ازالہ فرمائیں۔ عبد الغفار ہے راجکان۔ اچھا، لوگ یہی کہتے ہیں، چلو پھر آج عظمت صحابہ پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں کون سا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ موضوع تو مطالعے کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ
وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین، ولعنة اللہ علی اعدائهم الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، قال تبارك وتعالى في موضع آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي، وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إذا ظهرت البدو أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
دروشي قلنا سبحان الله قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں مشن جھنگوی اور نظریہ فاروق کے اور قاسمی کے علم برداروں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج 13 دسمبر سن 2002 شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے. میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا جسے میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے فیصلہ کیا تھا, لیکن جو ہی میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو میرے ایک مخلص ساتھی نے جو باہر کے شہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ رکا ہاتھ میں تھما کر مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت ان کے مقام و مرتبت اور اسلام میں ان کی حیثیت کے عنوان پر اپنی معروضات گوش گزار کروں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ عنوان کوئی اتنا مختصر سا نہیں ہے کہ جسے جمعہ کے اس تھوڑے سے وقت میں آدمی بیان کر سکے, اور یہ وہ عنوان نہیں ہے کہ جسے ایک دو دن کے جلسوں میں آدمی تفصیلی بیان کر سکے, اور پھر ہم سے تقاضا اس عنوان پہ گفتگو کا, ہم تو کچھ نہیں ہیں مگر ہم نے اس عنوان کو اپنے بڑوں کی زبان سے بھی ادا ہوتے اور بیان کرتے سنا ہے, اور ہم اس لڑی کا اس زنجیر کا ایک حصہ ہیں جنہوں نے عظمت صحابہ کو صرف زبان سے بیان نہیں کیا بلکہ اپنے خون کی دھاروں سے بھی بیان کیا ہے. میں اگر یہ بات کہوں تو بے جا نہیں ہوگی کہ جس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں بے نظیر و بے مثال ہیں, تاریخ کے صفحات پر اصحاب رسول کے کارنامے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچی محبت اور والہانہ عشق ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور ایک ایسی داستان ہے
جسے رہتی دنیا تک دنیا بیان کرتی رہے گی. اصحاب رسول سے محبت اور اصحاب رسول سے وابستگی اور اصحاب رسول کی عزت اور حرمت کا پاس کرتے ہوئے صحابہ کرام سے محبت اور وفا کا جو انداز سپاہ صحابہ نے پابندی لگنے سے قبل مولانا حق نواز شہید سے لے کر 12 جنوری 2001 تک پیش کیا ہے, انشاءاللہ قیامت تک اس کردار کو بھی کوئی نہیں فراموش کر سکے گا. مولانا حق نواز شہید نے اصحاب رسول کی عزت و حرمت کے تحفظ کا, ان کے ناموس کی حفاظت کا جو پھریرا اٹھایا تھا, آج میں بانگے ببانگے دول کہتا ہوں, وہ پرچم محض کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے. مولانا حق نواز شہید کی فکر, ان کا نظریہ کسی ایک جماعت کے ٹائٹل اور لیبل کا نام نہیں ہے. عظمت اصحاب رسول کا پرچم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ ہمارے کمل کا نام ہے, اور اصحاب رسول کی عزت اور حرمت اور تقدس و شرافت کے تحفظ کا نظریہ یہ کسی جماعت کے لیبل کا نام نہیں کہ جسے پابندی لگا کر اسے چھین لیا جائے. صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کے ناموس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر چیز پر سودے بازی ہو سکتی ہے, ہر چیز پر نرمی لچک پیدا کی جا سکتی ہے, مگر ایمان پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی, نظریہ پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. اور نہ آج تک ہم سے کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے نظریہ, اپنے ایمان اور اپنے نسب و لین کو چھوڑ دو. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی یہ مطالبہ کرے کہ تم صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی تحریک اور جدوجہد کو ترک کر دو. یہ قدغن لگانا, پابندی لگانا تو دور کی بات ہے, ایسا تو مطالبہ کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ نام پابندی ہے, اس نام کو استعمال نہ کرو, اس نام پہ پابندی ہے, اس نام کو استعمال نہ کرو, یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم ناموں کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں, ہم کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. صحابہ کی عظمت کے پھریرے لہراتے رہے ہیں, لہراتے رہیں گے. صحابہ کرام کی عزت اور حرمت کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. بس فرق تھوڑا سا اتنا ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے آدمی زبان سے گفتگو کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اور پذیرائی عطا کرتے ہیں, وہ پھر لاؤڈ سپیکر پہ بات کرتا ہے, پھر کانفرنسوں میں بات کرتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب میدانوں میں گونجنے والی آواز پھر ایوانوں میں گونجتی ہے. جب بات ایوانوں میں چلی جائے تو پھر وہ قانون کا حصہ بن جایا کرتی ہے, وہ آئین کا حصہ بن جایا کرتی ہے. جس بات کو کرتے ہوئے پہلے قانون حرکت میں آتا ہے, اب اسی بات کی پہرہ داری ملک کا قانون کیا کرتا ہے, اب اسی بات کا تحفظ قانون دیا کرتا ہے, اور جب کسی چیز کو قانون کا تحفظ حاصل ہو جائے پھر کسی دشمن کو اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوا کرتی. مولانا حق نواز شہید کی زندگی سے جو آواز اس محراب و منبر سے اٹھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج وہ آواز ایوانوں میں پہنچ چکی ہے، ایوانوں میں گونجتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جذبات، آپ کی یہی آواز قانون کی شکل اختیار کرے گی اور مولانا حق نواز شہید کا وہ فرمان پورا ہوگا کہ میں دشمن صحابہ کے منہ میں قانون کی لگام چڑھا کر دم دوں گا. کسی بھی اصحاب رسول کے دشمن کو اب اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اصحاب رسول کے بارے میں کوئی لب کشائی کر سکے. یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ یہاں صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی رہی، صحابہ کرام کے خلاف غلیظ قلم اور زبان استعمال ہوتے رہے، مگر انہیں روکنے والا، انہیں لگام دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ملک میں قانون نہیں تھا. جب قانون بنے گا پھر انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی. اور میں ببانگے دہل کہتا ہوں، ہم قتل و غارت گری پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم اپنی پرامن قانونی اور آئینی جد و جہد سے باز آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈلا کر ہمیں یہ کہا، اگر تم نے صحابہ کا نام لیا تو ہم یہ سمجھیں گے تم لشکر جھنگوی کے ساتھ ہو، اگر تم نے صحابہ کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم قاتل ہو. ہم ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قتل و غارت گری پر نہ یقین تھا نہ ہے، لیکن صحابہ کرام کی عزت اور حرمت کے لیے مولانا حق نواز شہید نے جو انداز سکھایا، مولانا اسحاق قاسمی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نے جس لین پہ لگایا ہے، چاہے نام کچھ رکھے، چاہے نام پہ پابندی لگاؤ، لیکن قافلہ چلتا رہے گا، سفر جاری رہے گا، جب تک منزل پہ نہیں پہنچتے ہم رکنے کا نام نہیں لیں گے. اس لیے صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یار کوئی بات کر بھی دینے دیا کرو. ایک بات اب کیا کریں، یہ پچیاں رکھ لو یار، پھر بعد میں سب کا جواب دے دیں گے. پہلے کہتے ہیں صحابہ کی ناموس کی بات نہیں کرتے، اب کہتے ہیں ہماری گلی میں سوئی گیس نہیں آیا اس کا کیا ہوگا، پھر کہتے ہیں انڈر پاس نہیں بنا اس کا کیا ہوگا، فلاں جگہ کام رک گیا اس کا کام کیا ہوگا، اور میرے باہر شہروں سے آنے والے دوستوں یہاں کوئی ایک بات تھوڑی ہے، یہ پروانوں کا شہر ہے. اس لیے آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو قیاس آرائیاں کیا کرتے ہیں ان قیاس آرائیوں کو یہاں آ کر حقیقت کی نظر سے بھی دیکھ لیا کریں. یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اتنی محبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تقریر بھی مولانا اعظم طارق نے کرنی ہے، ہمارے گھر کی نالی بند ہو جائے تو صفائی بھی مولانا اعظم طارق نے کرنی ہے، اور میں تیار ہوں، میں وہ کام بھی کروں گا اور میں یہ کام بھی کروں گا. اس کام کو کرنا بھی میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، یہ کام کرنا بھی میں سعادت سمجھتا ہوں. کہ ہماری سیاست تجارت کا نام نہیں ہے، ہماری سیاست کے دو اصول ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. سو ہم کریں گے. تو صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ یہ دین ہے، ہم دین کی خدمت سمجھ کر، دین سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور جو کام دین سمجھ کر، نجات سمجھ کر کیا جائے اس کام سے نہ آدمی باز آیا کرتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت اس کام سے روک سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شرع صدر کے ساتھ ہم نے اس پر غور کیا ہے، ہمارا اس پہ شرع صدر ہے کہ صحابہ کرام کو اگر دین سے جدا کر دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. اصحاب رسول عمارت اسلام کی بنیاد کا نام ہے، صحابہ کرام شجر اسلام کی جڑ ہیں، اصحاب رسول کتاب اسلام کا آغاز اور مقدمہ ہیں، صحابہ کرام کے کردار کو اسلام سے نکال لیا جائے پھر دنیا میں اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. اگر اسلام تابندہ اور زندہ ہے, اسلام باقی ہے, تو اصحاب رسول کا صدقہ ہے اور صحابہ کرام کی قربانیوں اور کارناموں کی وجہ سے اسلام باقی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار نہیں ہے. بھئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو شمع رسالت ہے, وہ تو مجسم ہی عنوان اسلام ہے, آغاز ہے وہیں سے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی کے بانی ہیں, آغاز وہیں سے ہے, لیکن پیغام مصطفیٰ کو پوری دنیا میں پھیلانے والے صحابہ ہیں. امت اور نبوت کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ اور ذریعہ اور پل ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. امت نبوت کے دروازے پہ پہنچ نہیں سکتی جب تک صحابہ کرام کے دروازے پر نہ آئے. جیسے ایک پل, اب آپ دیکھیں یہاں جھنگ ہے, جھنگ سے اگر 18,000 ہی جانا ہو تو ہمیں حیر ترمو کا پل کراس کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں گاڑی پر بیٹھ کر 18,000 جو ایک بڑی سارے قصبے کا نام ہے, اب تو سب تحصیل بن گیا ہے, میں وہاں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں پل کے ذریعے نہیں جاؤں گا, میں دریا کے ذریعے سے بس میں کار میں بیٹھ کر جانا چاہتا ہوں, ہر آدمی کہے گا ڈوب سکتے ہو, مر سکتے ہو, مگر زندہ اور سلامت اور بہترین انداز زندہ اور سلامت اور خیریت کے ساتھ آپ پل سے پار 18,000 کے قصبے میں نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کے بغیر اگر کوئی دروازہ بارگاہ نبوت تک پہنچنے کا تصور کرتا ہے, ای خیال تو محال تو جنون, وہ ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں ڈوب سکتا ہے, وہ مشرک ہو کے مر سکتا ہے, وہ کافر بے ایمان ہو کر مر سکتا ہے, مگر بارگاہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. نبوت کے دروازے پر پہنچنے کے لیے صحابہ کرام کا ذریعہ اور واسطہ تلاش کرنا ضروری ہے. صحابہ کے بغیر انسانیت نبوت کے دروازے پہ نہیں پہنچ سکتی, اور صحابہ کرام ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی بات کی. حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے, امام اہل سنت, ان سے بڑھ کر اگر میں نے دیکھا ہے تو یقین جانے مجھے کوئی آدمی 1400 سال میں رفض کی, صحابہ دشمنوں کی خواستوں سے باخبر, ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آیا. آپ امام اہل سنت کی کتابیں پڑھیں, ان کے کتاب سے پڑھیں, رسائل پڑھیں, النجم کے پرانے رسالے اٹھا کر مطالعہ کریں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امام اہل سنت کی نظر کتنی وسیع اور مطالعہ کتنا وسیع تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب رفض کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو باتوں میں سے ایک بات نظر آتی ہے کہ یہ گروہ یا تو اللہ کے قرآن کا دشمن ہے کہ قرآن سے دشمنی کر کے یہ اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, یا اس گروہ کو اصل تکلیف صحابہ سے ہے, صحابہ کے بارے میں اس طبقے کو پتہ ہے کہ اگر صحابہ کو اسلام سے نکال دو تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ کا قرآن اسلام میں ایک بنیادی اور اساسی اور سب سے اہم اہمیت کا حامل ہے, قرآن کو ایک طرف کر لو تو اسلام باقی نہیں رہتا. خدا کی قسم بین ہی اگر صحابہ کو ایک طرف کر لو تو اسلام باقی نہیں رہتا. اسلام, صحابہ کرام اور قرآن کی اسلام میں وہ مقام ہے جیسے کسی بھی عمارت میں بنیاد کو اور کسی بھی درخت کی جڑ کو مقام حاصل ہوتا ہے. جس طرح جڑ کے بغیر درخت کی بقا نہیں ہو سکتی اور بنیاد کے بغیر کوئی عمارت سلامت نہیں رہ سکتی, صحابہ کے بغیر اسلام کی عمارت اور اسلام کا سرسبز و شاداب درخت باقی نظر نہیں آ سکتا. اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کی قربانیاں, میں تو ایک ہی بات دیکھتا ہوں کہ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. اصل بات یہ ہے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور مجھے آپ سے زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ مولانا اعظم طارق بات صحابہ کی کریں, لے جائے اتنا ٹھنڈا ہو,
بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے. اصل یہ ہوا کہ میں آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا، وہ رات بھی سفر کرتا رہا، ابھی بھی تقریر کر کے آیا. اس سفر کی وجہ سے میرے پاؤں سوج جاتے ہیں زخم کی وجہ سے. میرے ذہن میں عنوان اور تھا، میں نے اس عنوان پر کچھ علمی انداز میں گفتگو کرنا تھی، تو میرا خیال تھا کہ میں بڑے خاموش جو ہے وہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ گفتگو کروں گا. آتے آپ نے پرچی دے کر عنوان تو بدل دیا، لیکن بیٹھا میں کرسی پر ہوں. یہ جو کرسی پر آدمی بیٹھ جاتا نا، کرسی پر بیٹھنے والے تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، عوام کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے وعدوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے قول و قرار کو بھی بھول جاتے ہیں. کرسی تو کمبخت کرسی ہوتی ہے، اس لیے مجھے کھڑا ہو کر تقریر کرنا چاہیے تھی. بیٹھ کر واقعتاً میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بات بن نہیں رہی ہے، وہ بات بن نہیں رہی ہے. کھڑا اس لیے نہیں ہو سکتا ہوں کہ میرے پاؤں سوجے ہوئے ہیں. وہ بالکل وہی حالت ہے جو شتر مرغ والی ہوتی ہے. شتر مرغ، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، مرغ کہتے ہیں پرندے کو. اس پرندے کو، اس کی چونکہ گردن اونٹ جیسی ہوتی ہے اور باقی سارا جسم اس کا مرغ جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بوجھ اٹھاؤ. وہ کہتا ہے میں تو مرغا ہوں، مرغا بھی بوجھ اٹھاتا ہے. کہتے ہیں اچھا اڑو، اڑ کر دکھاؤ. کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں، اونٹ بھی اڑ سکتا ہے. اب جب آپ کہیں گے تقریر جوش سے کرو، میں کہوں گا میں تو بیٹھا ہوں، بیٹھا بھی تقریر جوش سے کر سکتا ہے. جب آپ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، میں کہوں گا میرے پاؤں سوجے، جس کے پاؤں سوجے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے. بھائی یہ تو ایسی معذوری ہے کہ پاؤں سوج جائیں کسی آدمی کے، تو پاؤں سوجنے کے بعد تو آدمی کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے. پاؤں سوجے پر تو اللہ کو بھی ترس آ جاتا ہے. جب آقا کے پاؤں سوج جاتے تو اللہ نے بھی فرمایا نہ میرے نبی اتنا نہ کھڑا ہو، اتنا نہ کھڑا ہو، بس رات کا کچھ حصہ کافی ہے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر اس طرح اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. تو بھائی میرا خیال ہے آج آپ مجھ پہ ترس کر لیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر سن لیں. اس لیے کہ ایک آدمی بیٹھ کر تقریر کیا کر سکتا ہے؟ عنوان وہ چیز ہے کہ جو عنوان بس زبان پر آنے کی دیر ہے. اور میں خدا کی قسم کھا کے آتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے نا، تو میری تو طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کسی دریا میں بھچال آ جائے، یا آپ ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ دیں اور کچھ دیر کے بعد وہ پانی پھر ابلنے لگتا ہے نا. صحابہ کا نام آتے ہی میرے سینے میں ایسے جوش ابلنے لگ جاتا ہے صحابہ کا نام آتا، اور مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوتا. لیکن اب میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، مجھے بیان کرتے مزہ نہیں آ رہا، آپ کو سنتے مزہ نہیں آ رہا. اور بیان کرنا سننا رہا تو مزے کے لیے گیا ہے. اب تو صرف پوری تقریر سنے گا، بڑا تقریر ہو گئی ٹھنڈی، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، پھر کہا کیا تھا یہ کوئی پتہ نہیں. سن تو مزے کے لیے رہے ہیں، بھائی کوئی بنیادی باتیں بھی ذہن میں رکھ لیں. چلو آج ایسے ہی تھی، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو مجھے امید ہے کہ میری کیفیت اچھی ہوگی اور میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا جس عنوان پر میں نے آج گفتگو کی ہے. صحابہ کرام کے عنوان پہ بات کریں گے اور کھل کر کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کسی عدالت نے، موجودہ حکومت نے، کسی افسر نے، کسی جج نے، کسی وزیر مشیر نے ہرگز نہ مجھ سے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے، نہ مجھ سے کوئی ایسا وعدہ لیا ہے کہ آپ اپنے مشن کو، اپنے نظریے کو، اپنے کاز کو بیان نہیں کریں گے. اور نہ ہی الحمدللہ میں نے کوئی ایسی حماقت کی ہے کہ میں کسی کو لکھ کر دوں کہ میں اپنے مشن اور نظریے کو بیان نہیں کروں گا. مشن اور نظریہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان پر سودے بازی کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی زندہ نہ رہے، اسے مر جانا چاہیے اگر انسان ایمان ہی بیچنا ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب، آپ کیونکہ مسلم لیگ کی حمایت کر چکے ہیں لہذا آپ نے ایمان بیچ دیا ہے، آپ نے چونکہ جمالی صاحب کی حمایت کی ہے لہذا آپ نے ایمان بیچ دیا ہے، تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جمالی صاحب کی حمایت ہے اور مسلم لیگ کی حمایت ہے اور مجلس عمل کی حمایت نہیں کی ہے، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی حق باطل کی جنگ نہیں ہے، اور بلکہ اگر سچ پوچھو تو یہ راستہ مجھے دکھایا ہی ہمارے مجلس کے حضرات نے کہ مسلم لیگ سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے سوا مہینہ تک مذاکرات فرمائے. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظل العالی، مولانا شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد صاحب اور باقیوں کو تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہم نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے حضرات ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ ملک کے اور دین کے دشمن نہیں ہے. سند ہمارے پاس کیا تھی کہ ہمارے یہ اکابر بیٹھ رہے تھے، مولانا سمیع الحق صاحب بیٹھ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ رہے تھے. جب انہوں نے بیٹھے ان کے ساتھ اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ اگر جمالی صاحب کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے اور ان کی بجائے چودھری شجاعت کو وزیر اعظم بنا لیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بن کر آپ کی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں بھی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کفر اسلام کی جنگ. ویسے بات یہ ہے، بعض جنگیں حقیقتاً کفر اسلام کی ہیں، وہ تو ہم بڑے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں، اس مسئلے پر تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ سپاہی صحابہ کفر اسلام کی جنگ لڑتی رہی ہے. جو کفر اسلام کی جنگ ہے جب اس کی باری آتی ہے تو سب نے سر نیچے کر لیے تھے، اور جب سیاسی بات آتی ہے تو اب سارے کہتے ہیں جی یہ تو بہت بڑی اسلام کی خدمت والی جنگ تھی، یہ تو جناب بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. ہمارے ساتھی چونکہ بٹگرام سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اب جب کہ ہمارے ان متحدہ مجلس عمل کے قائدین نے ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے بلوچستان میں اتحاد فرما ہی لیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں ان کے اعتراضات کو زیادہ سننے اور جواب دینے کی ضرورت نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا تو یہ فرما دیں کہ بلوچستان کی مسلم لیگ کوئی اور ہے. اچھا ویسے ہو جاتا اگر یہ جمالی صاحب بلوچستان کے نہ ہوتے اور وزیر اعظم کوئی اور ہوتا پنجاب کا، تو پھر یہ کہہ دیتے کہ بھائی جی بالکل بلوچستان والی مسلم لیگ جو ہے نا وہ اور ہے، پنجاب والی مسلم لیگ اور ہے، لیکن یہ اس بلوچستان والے مسلم لیگ سے اتحاد فرما چکے ہیں جس بلوچستان کا وزیر اعظم انہیں تسلیم نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تسلیم ہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام یوسف تو تسلیم ہے، لیکن بلوچستان کا وزیر اعظم تسلیم نہیں ہے. کوئی ہمیں اس سوال کا جواب دے دے کہ وجہ کیا ہے تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے جو آپ حضرات سے میں نے کہنا ہے کہ سب ساتھی پوچھتے ہیں کہ اب پالیسی کیا ہے، اب کرنا کیا ہے. ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جماعت پر پابندی کے باوجود، سخت مشکلات کے باوجود، دشمنوں کی ساری کوششوں کے باوجود اور اپنے خاص لوگوں کی پوری کوششوں کے باوجود ہمارا ایک بھی کارکن ہم سے جدا کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے بعض لوگوں نے اعلانات کیے تھے، اخباری پریس کانفرنسیں کی تھیں. میں نے جب تک میں نظر بند گھر پر تھا سب کو اجازت دے دی تھی کہ آرام سے جو لکھنا لکھ کر دے دو، جو پریس کانفرنس کرنی ہے کر دو، انشاءاللہ جس دن اس روشن شمع کی نورانیت آپ تک پہنچے، جس دن آپ تک آواز آئے کہ واپس آ جاؤ تو وہیں چھوڑ کر واپس آ جانا. انہوں نے کہا یہ ہمارا وعدہ ہے. الحمدللہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے پوری امید ہے. میں زیادہ گفتگو اس پر نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں بڑے مہربان ہوتے ہیں، ایک مہربان تھوڑا ہے. کل پنجاب میں پنجاب کے ایک بڑے ہی اعلی ذمہ دار افسر کے پاس میں گیا، بہت ذمہ دار. انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب ہمیں بڑی شکایتیں آئی ہیں. میں نے کہا جی کیا شکایت آئی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں شکایت آئی ہے کہ مولانا اعظم طارق کلاشن کوف سے مسلح ہو کر فیکٹریوں والوں کے پاس گئے ہیں اور فیصل آباد کی فیکٹری والوں سے انہوں نے لاکھوں روپے گن پوائنٹ پر حاصل کیے ہیں. تو مولانا یہ تو بڑی زیادتی ہے. میں نے کہا جی یہ بھی بڑی زیادتی ہے، مگر اس سے بھی بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا جھوٹ میرے اوپر بولے. یہ ہمارے جو مہربان ہیں نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا فیصل آباد میں, دو فیکٹریوں والے بھائی ہیں, فیکٹریاں دو ہیں دونوں بھائی, ان کا بہت قریبی عزیز بچہ تھا, بیمار تھا گردے کی بیماری میں, اس کا خون واش کراتے تھے, وہ کوئی ڈاکٹروں کی تھوڑی سی غفلت سے اس کو پرانا خون لگ گیا, وہ بچہ فوت ہو گیا. وہ مالدار اسامیہ تھی, انہوں نے اٹھا کے مقدمہ کر دیا. وہ ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ وہ جو ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے, دوستی ہے پرانی. وہ میرے پاس آیا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. پہلے میں ایک فیکٹری میں چلا گیا, اس کے بھائی اس سے بات کی, پھر میں دوسری فیکٹری میں چلا گیا, اس کے بھائی سے وہاں جا کر بات کی. اس ڈاکٹر کا کام تو ہو گیا, ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہو گیا. تو میں آپ کو یہ تو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز سپریم کورٹ سے ہم نے جواب دعوی دائر کر دیا ہے, ہمیں انصاف کی بڑی توقع ہے. مزید میں کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے مہربان کچھ بہت ہی زیادہ مہربان ہوتے ہیں. بھائی یہ جو مہربان ہے, میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ آج جو میں نے فیکٹریوں والی بات کی ہے, یہ مہربانی کر کے اوپر تک پہنچا دیں کہ مولانا نے یہ جمعہ میں وضاحت کی ہے کہ کسی فیکٹری والے سے. وہ میرے ساتھ ایک آدمی تھے, میں نے کہا جی کل اگر میں یہ ابھی جن جو ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اربوں پتی ہیں, وہ جو میرے ساتھ تھے اس وقت بیٹھے, میں نے کہا آپ جانتے, کہتے ہاں پتہ ہے. میں نے کہا آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے, کہتے ماشاءاللہ ان کے پاس تو اربوں روپے ہیں. میں نے کہا شام کے وقت جب میں ان کے گھر پر گیا, آپ کی ایجنسی والے کوئی حضرات دیکھ لیتے تو وہ کہتے مولانا اعظم تارا گنے لے کر اربوں پتی کے پاس گئے, کروڑوں تو لے لیے ہوں گے. یہ اس طرح کی, وہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے بچپن میں ان کی ایک تقریر سنی, تو وہ جو باتیں فرماتے تھے نا, میں کہتا تھا ایسے مذاق ہی کرتے ہیں, لیکن اب پتا چلا کہ مذاق نہیں ہے. وہ فرماتے کہ میں نے ایوب کے دور میں کہہ دیا کہ ایوب کانوں کا کچا ہے, تو ایجنسی والوں نے لکھ دیا کہ مولانا غلام اللہ نے کہا ہے کہ ایوب کتی کا بچہ ہے. لکھ دیا. آپ حیران ہوں گے کہ میرے بارے میں یہ جو اوپر رپورٹ گئی, فیصلہ ہو گیا کہ مولانا اعظم تارے کو گرفتار کر لیا جائے. جناب یہ گرنڈ پوائنٹ پہ پیسے حاصل کر, لوگوں سے پیسے مانگ رہے, یہ حال ہے. اور جب میں نے بتایا کہ فلان ڈاکٹر ہیں, جاؤ جا کے ڈاکٹر سے پوچھ لو, فلان بچے کا مقدمہ تھا, وہ میرے کہنے سے وہ مقدمہ حل ہو گیا, وہ ڈاکٹر کی جان بچ گئی ہے. کہنے لگے مولانا آپ نے تو بڑا نیکی کا کام کیا. میں نے کہا مجھے جتنی نیکی راس آتی ہے وہ آپ کو نظر ہی آ رہی ہے. تو اس لیے میں نے چونکہ یہاں اعلان کیا ہوا ہے, سردیوں کے دن ہے کہ 2:15 بجے تقریر ختم ہو جائے کرے گی, میری مجبوری تھی, ایک تو وقت بھی کم تھا, عنوان بھی آپ نے تفصیلی دے دیا, ساتھ کرسی پر بھی بیٹھا تھا, تو واقعتاً میں نے عنوان کا آغاز تو کیا ہے. انشاءاللہ اس پر سیر حاضر بحث, انشاءاللہ وعدہ میرا آپ سے آئندہ جمعے پر عظمت صحابہ پر گفتگو ہوگی اور خوب کھل کر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہوں کمیٹی والے آپ تنگ کر لیں گے. بھائی کمیٹی والے بلا وجہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو مجھے جیسے ساتھی اطلاع کرتے ہیں, میں فوراً اس پر ایکشن لے رہا ہوں. کل رات بھی ایسا ہوا تھا, میں نے فوراً ڈی سی صاحب سے بات کی اور فوراً وہ آپریشن رک گیا تھا. کسی کے ساتھ بھی ایسی کوئی زیادتی ہو تو آپ مجھے آگاہ کریں, انشاءاللہ فوراً اس کا وقت پر اضالہ کریں گے. اللہ کے